أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بجي اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ولادت با سعادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دانشگاہ امام رضا علیہ السلام جو یہاں پر امام رضا کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے افکار اور نظریات کے مطابق یہ دانشگاہ تاسیس کی گئی، آج ایک سال مکمل ہو گیا اس کی تاسیس کو، میں ان تمام مسئولین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عنایت فرمائی. ایک دفعہ اس دانشگاہ کی ترقی کے لیے اور یہاں جو بچے انشاءاللہ زیر تعلیم ہیں ان کی کامیابی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائیں، میرے فاضل دوست یہاں پر قم سے فارغ التحصیل تشریف فرما ہیں، اور حقیقت یہ کہ علماء کے سامنے زبان میں بھی لکنت آ جاتی ہے اور بولنا جسارت محسوس ہوتا ہے، لہذا ان تمام علماء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے مدح اہل بیت بہرحال ہر انسان کے لیے باعث سعادت ہے، اور آج اس امام کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے امام رضا کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے رضان محترم کہ جو اس کے حرم میں جاتا ہے، جو اس کی زیارت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور محمد والے محمد بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. رضان محترم، ہمارے تمام کے تمام آئمہ کریم ہیں، لیکن آپ میں سے جو حضرات مشہد گئے ہیں آپ نے ایسا احساس کیا ہوگا کہ مشہد جا کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے گھر میں موجود ہے. جن کو اللہ نے ابھی تک زیارت نصیب نہیں کی، میری دعا ہے آج کی شب میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیارت امام رضا اور ان کی خواہر فاطمہ معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. ایک دفعہ تمام لوگوں کی انشاءاللہ اس خواہش کی برابری کے لیے بر محمد والے محمد صلوات پڑھیے. حضرت محترم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میری زندگی میں یا میری شہادت کے بعد میری زیارت کے لیے آئے گا تو میں تین مقامات پر اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، تین مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا. وہ کون سا مقام ہے؟ حضرت محترم آپ دیکھیں، آل محمد سے جو تعلق ہے نا ہمارا، وہ دو طرفہ ہے. جتنی محبت ہم اپنے آئمہ سے کرتے ہیں نا اذان محترم، اس سے کہیں زیادہ ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے. اور ہم کیا محبت کریں گے جو آئمہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کا ایک آیت اور ایک نشانی امام رضا بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، چاہے میری زندگی میں آئے چاہے میری شہادت کے بعد آئے، تو تین مقامات پر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا. اذان محترم، دیکھو دنیا کی جو مدد ہے نا وہ معمولی مدد ہوا کرتی ہے. یہ زندگی بہت تیزی سے گزر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. لیکن آخرت کی جو مدد ہے نا اذان محترم، اصل مدد تو ہے ہی وہ کہ جو آخرت میں کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر دنیا کے کوئی تعلقات آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا صرف محمد والے محمد کے. اللہ نے اختیار دیا ہے محمد والے محمد کو، کسی کو اختیار نہیں ہے. اختیار اگر کسی کو ہے تو وہ محمد والے محمد کو ہے، اور محمد والے محمد جیسے اختیار دیں اسے اللہ نے اختیار دیا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا زان محترم فرمایا کہ پہلا مقام کون سا ہے کہ جو زائر میری زیارت کے لیے آتا ہے، پہلا مقام یہ ہے کہ جب منکر اور نکیر ایک مومن کی قبر میں آئیں گے سوالات کرنے کے لیے. زان محترم، جب قبر بند ہو جاتی ہے نا، مردے کے لیے سخت ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے، اور جب منکر اور نکیر آتے ہیں اس سے سوال کرنے کے لیے، ایک انتہائی وحشت کا عالم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی کلاس لگ گئی ہے، اس وقت آپ کا امتحان ہے، اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا. تو اس وقت میں اذان محترم، اس وحشت کے عالم میں انسان بہت ساری چیزوں کو شاید بھلا بیٹھے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. لہذا مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں کہ جب منکر اور نکیر تم سے سوال کرنے آئیں گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، تمہاری زبان میں لکنت نہیں آنے دوں گا، تمہاری زبان کو پھسلنے نہیں دوں گا. وہ کمیاں اور کوتاہیاں اور وہ گناہ جو تم سے سرزد ہوئے اور جن کی وجہ سے زبان میں لکنت آتی ہے، امام رضا کے وسیلے سے وہ لکنت دور ہو جائے گی. ایک دفعہ درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. اور امام فرماتے ہیں کہ دوسرا مقام کون سا ہے کہ جہاں میں اپنے چاہنے والے کی زائر کی مدد کے لیے آؤں گا، وہ مقام ہے عند تطاير الكتب، کہ جب کتاب اعمال کو کھولا جائے گا، جب ہمارے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، اس وقت بھی روایات کے مطابق انتہائی وحشت اور خوف کا عالم ہوگا. انسان جب اعمال نامہ اس کے سامنے کھولا جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا، انتہائی خوف زدہ ہوگا. اس وقت میں امام کہتے ہیں کہ اس خوف اور وحشت کے عالم میں میں اپنے زائر کی مدد کے لیے آؤں گا. اللہ اکبر. اور تیسرا مقام اذان محترم، امام فرماتے ہیں اپنے زائر کی مدد کے لیے آؤں گا عند الصراط، پل صراط پر، کہ جب اچھے اچھے لوگ لڑکڑا جائیں گے، اچھے اچھے لوگ جب پل صراط کو کراس نہیں کر پائیں گے، اس وقت میں میں اپنے زائر کی مدد کے لیے آؤں گا. تو اذان محترم، یہ آئمہ کی محبت ہے ہم سے. ہم کیا محبت کریں گے اپنے امام سے جو ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے. اسی طرح کی تقریباً روایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہے. گویا ہر امام کے لیے اذان محترم یہ روایت اسی طرح سے ہے، آئمہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے اپنی ہماری وفات کے بعد، قبر میں بھی، صراط میں بھی، عالم محشر میں بھی. تو اذان محترم، ہمارے آئمہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے، ان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت اور عالم محشر سے بھی ہے. اعمال کا جو میزان ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اعمال کو جو تولا جائے گا وہ اہل بیت کے میزان پر تولا جائے گا, ان کے ترازو میں تولا جائے گا. اور جس کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو, ولایت علی نہ ہو, زان محترم, اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا زان محترم یاد رکھیے گا اس بات کو, خود امام رضا نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ دیکھو میرے مومن, میرے چاہنے والوں, اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ کبھی ہماری محبت کا دعویٰ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اعمال صالحہ سے جدا ہو جاؤ. ہمارے ہم پر عقیدہ رکھتے ہو, ہم سے محبت کرتے ہو, لیکن اعمال صالحہ کو نہیں چھوڑنا. آپ کہو جی میں امام رضا کا ماننے والا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, میں اگر مولا کا ماننے والا ہوں تو میں چاہے رشوت لوں, چاہے جھوٹ بولوں, چاہے چوری کروں, کوئی مشکل نہیں ہے مجھے, چونکہ میرے دل میں مولا علی کی ولایت ہے, مولا امام رضا کی ولایت ہے. امام فرما رہے ہیں آٹھویں امام ارشاد پر کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اگر محبت اہل بیت دل میں ہے تو اعمال صالحہ کی کیا ضرورت ہے. نہیں, محبت اہل بیت کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں. اور فرمایا یہ بھی نہ ہو کہ تم اتکال کرو اعمال صالحہ پر اور کہو کہ ولایت علی کی کیا ضرورت ہے, محبت اہل بیت کی کیا ضرورت ہے, میں تو بڑا حاجی ہوں, میں تو بڑا نمازی ہوں, میں تو بڑا روزے دار ہوں, میں تو بڑے صدقے دیتا ہوں, میں نے اتنی مسجدیں بنوا دی, اتنے ہاسپٹل بنوا دیے, مجھے اہل بیت کی ولایت کی کیا ضرورت ہے. نہیں, کہا کبھی اپنے اعمال صالحہ پر تکیہ نہ کرنا اور یہ نہ سوچنا کہ اعمال صالحہ ہیں تو ولایت علی کی کیا ضرورت ہے. نہیں, یہ اعمال صالحہ تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں گے اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. ایک دو درود بھیجے نا محمد والے محمد پر. تو ذہن محترم یہ آئمہ نے خود بیان کیا ہے کہ دیکھو دونوں چیزیں کیا ہیں, ساتھ ساتھ ہیں, عقیدہ بھی, ولایت بھی اور عمل صالح بھی. اب ہم آ کے ممبروں کے اوپر اور اپنی محفلوں میں اور شاعر اپنے شعر میں, قصیدہ خوان اپنے قصیدے میں آ کر اس بات پر اصرار کرے کہ جب ولایت علی دل میں ہے تو نماز کی کیا ضرورت ہے, عمل کی کیا ضرورت ہے, اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے ظالم محترم؟ امام رضا فرماتے ہیں نہیں, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. آل محمد کی ولایت کا تقاضا عمل صالح ہے اور عمل صالح کا تقاضا ولایت علی ابن ابی طالب ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہہ رہا, امام رضا فرما رہے ہیں ظالم محترم. تو ہم اس کو جدا کرنے کی کوشش کریں, یہ ظلم ہے ظالم محترم. ایک مقصر بنے اور دوسرا غلو کی طرف چلا جائے, ایک کہے کہ ہمارے لیے عمل کافی ہے, ایک کہے ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے. تو زن محترم یہ میں سمجھتا ہوں خود ساختہ عقیدہ ہے, یہ دینی عقیدہ نہیں ہے, الہی عقیدہ نہیں ہے. آئمہ نے ہمیں یہ نہیں بتلایا, اور اگر ایسا ہوتا تو زن محترم ہمارا عمل سلمان سے بڑھ کر نہیں ہے, ہمارا عقیدہ سلمان و ابو ذر سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ عقیدہ کافی ہوتا تو پھر سلمان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, سلمان کو روزے رکھنے کی کیا ضرورت تھی, شب بھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی, تلاوت قرآن مجید کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو عزیزان محترم جو جتنا جتنا ولایت کی منازل کو طے کرتا جاتا ہے اتنا اتنا عمل صالح میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ عزیزان محترم فارمولا ہے, جتنا جتنا علی سے نزدیک ہوگے اتنا اتنا خدا کی عبادت کرتے چلے جاؤ. علی کی ولایت کا تقاضا عبادت خدا ہے، نہ یہ کہ علی کی ولایت کا تقاضا عبادت خدا سے دور ہونا ہے۔ عجیب الٹا فلسفہ جو ہے ہمیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو زن محترم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت میں حضرت نجمہ خاتون جو والدہ گرامی تھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک دفعہ حضرت نجمہ خاتون کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھے نا محمد والے وہاں، فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا رضا، میرے رضا کا نور میرے وجود میں آیا ہے تو میں جب سونے کے لیے لیٹا کرتی تھی، رخت خواب میں جایا کرتی تھی، تو میں سنا کرتی تھی سبوح قدوس کی آوازیں، میرے بیٹے کا نور میرے شکم سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب ولادت باسعادت ہوئی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس وقت میں نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا یہ مولود ایک دفعہ زمین پہ جاتا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ سے کچھ راز و نیاز کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جان محترم، ہمارا ہر امام جب متولد ہوتا ہے، اس ظاہری دنیا میں آتا ہے، تو ہاتھ زمین پہ رکھ کر سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اور اپنی امامت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ہمارا ہر امام کرتا ہے اذان محترم، امام کی نشانی ہے۔ تو اذان محترم، یہیں سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا امام دنیاوی امام ہے اور کون سا امام دنیا کا بھی امام ہے اور آخرت کا بھی امام ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کا انتخاب اللہ نے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ جسے چاہے امام بنا لو، جسے چاہے ولایت دے دو۔ یہ امامت و ولایت انسانوں کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ولی تو تمہارا فقط اور فقط انحصار ہے جان محترم اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو جان محترم، یہ آیت فقط علی پہ نہیں اتری ہے۔ جو مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں احادیث بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ آیت فقط مولا علی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر امام اپنی زندگی میں حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جو علی کے لیے آیا تھا انگوٹھی لینے کے لیے، اس امام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے وہی فرشتہ آ کر انگوٹھی مانگا کرتا ہے۔ لہذا یہ ولایت اور یہ آیت اذان محترم تمام کے تمام ائمہ کے لیے ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایک ایک کر کے ہر امام تمہارا ولی ہے، کوئی اور تمہارا ولی نہیں ہے اذان محترم۔ لہذا یہ آیت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے۔ تو اذان محترم، امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں انسان کیا کہہ سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ وقت بھی ہو تب بھی ہم جیسے گناہگار غیر معصوم معصوم کی تعریف نہیں کر سکتے، معصوم کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ معصوم کی فضیلت فقط یا اللہ بیان کر سکتا ہے، یا نبی بیان کر سکتا ہے، یا معصوم بیان کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں زین محترم، چھوٹی چھوٹی اخلاقی چیزیں ہیں جسے مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ امام رضا جب بھی کسی کے سامنے بیٹھتے تھے تو اس کے احترام میں کبھی تکیہ نہیں لگاتے تھے، ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ یہ سیرت ہے امام کی۔ ہم کبھی ٹیک لگانے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، امام اسے بے ادبی سمجھتے تھے، بے احترامی سمجھتے تھے سامنے والے کی۔ امام کبھی سامنے والا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کبھی ٹانگے نہیں پھیلاتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بڑے آسانی کے ساتھ ہم، حتیٰ ماں باپ بھی بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے ٹانگے پھیلا لیں، بزرگ بیٹھا ہو اس کے سامنے ٹانگے پھیلا دیں۔ روایت میں کہ مولا نے جتنی زندگی گزاری، آٹھویں امام نے جتنی زندگی گزاری کبھی اپنی زبان سے کسی کو رنجیدہ نہیں کیا۔ تصور کریں 55 سال امام رضا علیہ السلام نے گزارے، 55 سال، ایک دفعہ بھی کسی ایک انسان کو، ایک بچے کو بھی کبھی اپنی زبان سے رنجیدہ نہیں کیا۔ کتنی بڑی خوبی ہے اذان محترم۔ اور آج ہم اپنی زبان سے حتیٰ اپنے ماں باپ کو بھی رنجیدہ کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو رنجیدہ کرتے ہیں، مومنین کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان محترم، روایت میں ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام خود بھی نماز شب کے پابند تھے اور ایک خاتون کو اپنے گھر میں مقرر فرمایا کہ جو خواتین کو رات کو نماز شب کے لیے اٹھایا کرتی تھی۔ ایک خاتون باقاعدہ اس کی ڈیوٹی، نوکری تھی کہ وہ نماز شب کے لیے دیگر خواتین کو اٹھا۔ زن محترم ہماری زندگیوں میں نماز شب ہے، ہم جو امام رضا علیہ السلام کے ماننے والے۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی درود بھیجے نا محمد والے محمد۔ حدیث ہے کہ ہمارا وہ شیعہ نہیں کہ جو نماز شب نہ پڑھتا ہو۔ تمہاری زندگی میں نماز شب ہے؟ اگر ہم نماز شب نہیں پڑھتے تو ہم کون ہیں پھر؟ مولا علی کے شیعہ ہیں، امام صادق کے شیعہ ہیں، امام رضا کے شیعہ ہیں۔ اور اس نماز شب کا فائدہ کس کو ہے؟ نہ اللہ کو اس کا فائدہ ہے، نہ محمد والے محمد کو اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ خود مجھے ہے۔ اگر میں نماز شب پڑھتا ہوں اس کا فائدہ خود مجھے ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی حکم دیا نماز شب پڑھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور اول ہے، جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، دنیا و آخرت اس ہستی کی وجہ سے ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ نماز شب پڑھنا ہے محمد۔ تمام ائمہ کو حکم ہے نماز شب پڑھنے کا۔ کوئی شخص اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتا اذان محترم جب تک کہ وہ نماز شب نہ پڑھے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ کہ چلو اگر ہم صبح نماز شب نہیں پڑھ سکتے یعنی فجر سے پہلے، تو ہم رات کو سونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لیں آخر کی، تین رکعتیں پڑھ لیں آخر کی، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے واجب چیزوں کو پڑھ لیں۔ نماز شب کے بہت فوائد ہیں۔ وقت نہیں ہے، آپ کبھی نیٹ پہ جا کر، جو جوان یہاں بیٹھے ہوئے، نماز شب کی فضیلت کو آپ کبھی نیٹ پہ جا کر سرچ کیجئے گا کہ کتنی فضیلت ہے۔ اللہ دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، چہرے پہ نور بھی دیتا ہے، اللہ دل میں محبوبیت ڈالتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے نماز شب کے وسیلے سے۔ یعنی دنیاوی عزتیں چاہیے، دنیاوی مقام چاہیے، تب بھی نماز شب اکثیر ہے، اور آخرت میں بلند مقام چاہیے تب بھی نماز شب اکثیر ہے۔ ذان محترم خصوصاً جو جوان نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو عرض کروں گا ابھی سے عادت ڈالیے، ورنہ بڑے ہو کر پھر یہ عادت انسان کی نہیں رہتی۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام نماز شب کے لیے ذان محترم ایک خاتون کو معین فرماتے تھے جو خواتین کو اٹھایا کرتی تھی۔ مولا امام رضا علیہ السلام، زن محترم میں بس ٹچ کر رہا ہوں چیزوں کو، ایک بہت اہم مسئلہ یہ کہ مولا نے ولی عہدی کیوں قبول کی، یہ ایک بڑا جسے کہیں تاریخ میں ایک یعنی ایک بڑی بحث رہی اس کے اوپر، آج بھی لوگ اس پر بحث کرتے ہیں، دشمنوں نے بھی کی، منافقین نے بھی کی، مخالفین نے بھی کی، ہمارے درمیان بھی بحث ہے کہ بھائی کیوں آخر مولا امام رضا نے اس سلطان کی ولی عہدی کو قبول کیا جو ان کا قاتل تھا، جو غاصب تھا. زن محترم یاد رکھیے گا، ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سپر انقلابی ہوتے ہیں، اتنے سپر انقلابی اور اتنے سپر ولائی ہوتے ہیں کہ وہ حتیٰ امام کے اوپر بھی معترض ہوتے ہیں کہ بھائی مولا کو ولی عہدی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، امام حسین نے تو قیام کیا. امام رضا سلطان کے محل میں پہنچ گئے، ولی عہدی قبول کر لی، تو میری انقلابیت تو اسے برداشت نہیں کرتی، میں بڑا سپر انقلابی ہوں، میں بڑا سپر ولائی ہوں. یعنی مولا امام رضا سے بڑھ کر بھی ہم کیا ہو گئے؟ ولائی ہو گئے، ان سے بڑھ کر انقلابی ہو گئے. لہذا جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے اعتراض کیا، امام حسن مشتبہ پر اعتراض کیا، امام حسین پر اعتراض کیا، ہر امام پر لوگوں نے اعتراض کیا، امام سجاد پر اعتراض کیا، کہا کہ آپ ساکت کیوں ہیں، امام باقر پہ اعتراض کیا، امام جعفر صادق پر اعتراض کیا، امام موسیٰ کاظم پر اعتراض کیا، اور امام رضا پر بھی اعتراض کیا. یعنی ہر امام کی اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا. جان محترم آپ دیکھیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ نادان ہیں کہ جنہوں نے نہ صحیح معنوں میں امامت اور ولایت کو سمجھا ہے اور نہ اپنے حالات کو صحیح معنوں میں درک کرتے تھے. اگر صحیح معنوں میں اپنے حالات کو، جو سیاسی اور اجتماعی حالات تھے اس وقت کے، جو دشمن سازشیں کر رہا تھا، اگر دشمن شناس ہوتے، زمانہ شناس ہوتے اور امام شناس ہوتے تو کبھی امامت کے اوپر اعتراض نہ کرتے. امام کو زن محترم مجبور کیا گیا، امام نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا، مجبور کیا گیا. امام مدینے میں ٹھکرا چکے تھے کہ میں مامون کے پاس نہیں جانا چاہتا. مرو میں جب امام کو ولی عہدی پیش کی گئی، امام نے کہا میں قبول نہیں کرتا، میں قبول نہیں کروں گا. ادھر مامون نے امام کو قتل کرنے کی دھمکی دی، کہا اگر قبول نہیں کیا تو جس طرح سے علی کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا فیصلہ نہیں مانا تو میں قتل کر دیا جائے. تو بس یہ اشارہ ہے آپ کے لیے، مولا نے بدل ناخواستہ مجبوراً اس ولی عہدی کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد سب کو بتایا، سب کو بتایا کہ میں نے یہ ولی عہدی قبول نہیں کی، مجھ سے قبول کروائی گئی دھمکی دے کر، اور یہ بات پھیلی. حتیٰ مامون کے قریبی ترین مشاورین بھی اسے ڈسکس کرنے لگے، لوگوں کو بیان کرنے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، یہ تو امام کی تشہیر ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ بادشاہت، سلطنت، ولی عہدی کو میں نے تاریخ میں کبھی، مشاورین کہتے ہیں مامون کے، کبھی اتنا بے ارزش نہیں دیکھا کہ پلیٹ میں رکھ کر ولی عہدی دی جا رہی ہے اور امام رضا اسے ٹھکرا رہے. کہا اتنا اس کی قدر و قیمت کو میں نے کبھی کم نہیں دیکھا. تو زن محترم، امام جب مدینے سے چلے ہیں نا، اس وقت سے ہی مامون کی سازشوں کے اوپر پانی پھیر رہے تھے. امام نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ مجھ پر گریہ کرو. لوگوں نے پوچھا کہ مولا امام رضا کس وجہ سے؟ کہا کہ چونکہ مجھے طوس کے مقام پر، مجھے بہت جلد عالم غربت میں شہید کر دیا جائے، یہ جس سفر پر میں جا رہا ہوں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سفر میں مجھے شہید ہونا. اہل بیت گریہ کرتے ہیں، خاندان والے روتے ہیں، یہ اعلان تھا کہ میں ولی عہدی کو دل سے قبول نہیں کر رہا. اور اسی طرح سے جب مکے پہنچے ہیں، مکے میں بھی جو دعائیں کی مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بیانات ہیں، اس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ میں اپنی خوشی سے نہیں جا رہا، مجبور کر کے مجھے لے جایا جا رہا۔ تو زنی محترم، یہیں سے مامون کی سازشیں ناکام ہو گئی۔ بھائی مامون چاہتا کیا تھا، کیوں چاہتا تھا؟ امام کو یہ ولی عہدی کیوں دینا چاہتا تھا؟ عجیب بات نہیں ہے، جس نے مولا امام رضا کی جان لی، اس کے باپ نے، ملعون نے، ہارون نے امام موسیٰ کاظم یعنی والد گرامی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لی، تو اسی انہی کے بیٹے یعنی امام رضا کو ولی عہدی دے رہا ہے، اتنی بظاہر عزت کے ساتھ دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اذان محترم، وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئمہ یعنی خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد سے تشیع کی تحریک دبی نہیں تھی۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، جن لوگوں نے اعتراض کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر اور بزدلی کا طعنہ دیا، امام حسن مجتبی کو بزدلی کا طعنہ دیا، اذان محترم اگر صلح امام حسن نہ ہوتی اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مانوی تحریک نہ ہوتی، وہ سیاسی تحریک نہ ہوتی، اور اسی طرح سے باقی آئمہ، امام باقر کی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سب کی مشترکہ کوششیں نہ ہوتی تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تشیع اتنی طاقت کے ساتھ سامنے نہ آتی۔ تشیع اتنی طاقتور ہو گئی، اتنی طاقتور ہو گئی کہ امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالنا پڑا، چونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے پوری تحریک تشیع کو۔ لہذا ہارون نے یہ سمجھا کہ میں زندان میں ڈال کر اور ایک زندان سے دوسرے زندان میں ڈال کر شیعہ تحریک کا قلم قمع کر دوں گا۔ لیکن اذان محترم، جیسے جیسے امام پر ظلم بڑھتا رہا، ویسے ویسے تشیع کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب امام کو امامت ملی ہے، اور جب مامون آئے، ہارون ملعون مر گیا 5 سال کے بعد، اس وقت میں اذان محترم جو 15 سال کا عرصہ تھا نا، کہ جس میں آپ سمجھے مامون اور امین کی آپس میں لڑائی بھی تھی، جنگ بھی تھی، وہ تشیع آپ دیکھو کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندان میں جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب ان دونوں کی آپس میں بھائیوں کی جنگ شروع ہوئی ہے، 5 سال یہ جنگ جاری رہی، اس 5 سالہ جنگ میں تشیع کھل کر سامنے آئے۔ اس سلطان کی یعنی دونوں جو بھائی تھے، ان کی توجہ تشیع سے ہٹی اور توجہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے مرتکز ہو گئی، مشغول ہو گئے آپس میں، تشیع کی طرف سے وہ لوگ فی الحال انہوں نے توجہ ہٹا دی۔ یہاں پہ تشیع کو موقع ملا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا کام کرنے کا۔ اب جب امین کو قتل کر دیا مامون نے زن محترم، تو اب باری آئی تشیع کی کہ اب تشیع سے نمٹنا چاہیے۔ وہ تشیع کہ جو اتنی طاقتور بن گئی تھی، آج مامون خوف زدہ تھا کہ کہیں یہ تشیع اور یہ امامت و ولایت میری حکومت کا تختہ نہ پلٹ دے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہم نے سختیاں کر لی، ان کے امام کو شہید کر دیا، ایک ایک کر کے امام شہید ہوتے رہے، لیکن تشیع کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لہذا ایک نئی ٹیکنیک اس نے اختیار کی، وہ ٹیکنیک کیا تھی کہ اب دور کر کے دیکھ لیا، شہید کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب کیا کرو؟ اب ایک نئی ترکیب ہے، وہ کیا ہے کہ امام رضا کو مجبور کر کے اپنا ولی عہد بنا دوں۔ جب ولی عہد بناؤں گا تو کیا ہوگا، وہ تشیع جو میرے خلاف ہے وہ رام ہو جائے گی، وہ خاموش ہو جائے گی، امام جو باہر رہ کر انقلابی کام کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ امام جب میرے محل میں آ جائیں گے تو آدھی انقلابی تحریک تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، لوگ امام کے اوپر تہمت ڈالنے لگیں گے کہ امام نے تو ولی عہدی قبول کر لی، بادشاہت قبول کر لی، اب تو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو سادی زندگی گزارا کرتے تھے، عوام میں زندگی گزارا کرتے تھے، آج وہ امام محل میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں، ناز و نعم میں ہیں۔ لہذا دشمن کی یہ کوشش تھی، مامون کی یہ کوشش تھی، لیکن زن محترم میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، امام نے ان تمام کی تمام سازشوں کے جال کو توڑ کے رکھ دیا. نہ امام نے ولی عہدی کو اس طرح سے قبول کیا جس طرح سے مامون چاہتا تھا. امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے ایک شرط لگائی تھی، ولی عہدی قبول کروں گا لیکن اس بنیاد پر کہ میں تمہارے حکومتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو رکھوں گا نہ کسی کو نکالوں گا، نہ صلح کروں گا نہ جنگ کروں گا، میرا تمہارے حکومتی مسائل سے کوئی تعلق نہیں، بس تمہارے محل میں رہوں گا. اور تمہارے محل میں رہ کر بھی میری ایکٹیویٹیز کے اوپر تم پابندی نہیں لگا سکتے. میرے شیعہ مجھ سے ملنے آئیں گے، وہ امام رضا کے شیعہ، وہ امام موسیٰ کاظم کے شیعہ جو اس زمانے میں ہارون کی تلوار سے خون ٹپکتا تھا، اس وقت میں آل محمد کے شیعہ پہاڑوں میں زندگی گزارتے تھے، غاروں میں زندگی گزارتے تھے، جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے، گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے. اے شیعان حیدر کرار، آج جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو اور آج ہم آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ، تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے، لوگ غاروں میں رہنے میں مجبور ہوئے. وہی شیعہ جو غاروں میں رہتے تھے امام رضا کی ولی عہدی کے بعد، وہی شیعہ امام رضا سے ان کے محل میں ملنے آنے لگے، آزادی ہو گئی. اب دیکھیں بالکل برعکس ہو گیا. وہ جو چاہتا تھا مامون کہ شیعوں کی جوش و خروش میں کمی آ جائے، شیعوں کے ولولے میں کمی آ جائے، شیعوں کی انقلابیت میں کوئی کمی آ جائے، شیعوں کی بغاوت میں کوئی کمی آ جائے، لیکن امام رضا نے اس تحریک کو کے جوش کو ختم نہیں ہونے دیا بلکہ اور زیادہ پرجوش کر دیا. دیبل جیسے شاعر جو اہل بیت علیہ السلام کے پروردہ تھے، وہ جنگلوں اور غاروں سے نکل کر مامون کے دربار میں کھڑے ہو کر مولا امام رضا کی امامت کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے. مامون کے صلی اللہ علیہ وسلم، مامون کے دربار میں اس نے جس مقصد کی خاطر امام کو محل میں بلایا تھا تاکہ امامت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، امامت کو قتل کر دیا جائے، اسی مامون کے دربار میں امامت کا تذکرہ ہو رہا، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، مولا علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور عجیب بات ہے رضان محترم، اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ مکر و مکر اللہ، اس نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی. خود امام رضا کو جو لوگ نہیں جانتے تھے، مسلمان بہت سارے لوگ تھے جو آل محمد کو نہیں پہچانتے تھے، امام رضا کو نہیں پہچانتے تھے، جب مامون نے اپنی مکاری کے ذریعے سے امام رضا کی تعریف کرنا شروع کی، تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، جب اس نے تعریف کرنا شروع کی، یہ مکارانہ تعریف تھی، اس کا ایک خاص ہدف تھا، وہ امام رضا کو ولی عہدی کے نام پر بدنام کرنا چاہتا تھا کہ امام خوش ہو جائیں، امام کے شیعہ بدزن ہو جائیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن رضوان محترم، یہ اس کی تعریف کرنا، مکارانہ تعریف کرنا، امام رضا کے تعارف کا باعث بنا، امام رضا کی فضیلتیں بیان ہونے شروع ہو گئیں خود اس کی زبانی. عجیب بات نہیں ہے رضوان محترم، جو قاتل امام ہے وہ امام کی تعریفیں کر رہا ہے. امام نے اپنا رابطہ منقطع نہیں کیا اپنے شیعوں سے، شیعوں کو مسلسل ان سے رابطہ بھی رکھتے رہے، ان کی مدد بھی کرتے رہے. تو رضوان محترم، ولی عہدی مجبوراً قبول کی. اور کبھی حالات یاد رکھیے گا، کبھی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے ہماری آپ کی زندگیوں میں کبھی حالات ایک جیسے ہوتے. میں اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم اپنی اجتماعی اور سیاسی زندگی کو دیکھیں، کبھی ضیاء الحق کا زمانہ آ جاتا ہے، کبھی جنوجیو صاحب کا زمانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کا زمانہ آ جاتا ہے، کبھی کسی، جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ویسے ہم اجتماعی اور سیاسی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، حکمت عملی مختلف ہوتی ہے، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں، کبھی اس راستے سے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس راستے سے منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. منزل ہماری ولایت علی ابن ابی طالب ہے، منزل ہماری دین کی تقویت ہے، دین کی تبلیغ ہے، لہذا راستہ مختلف ہو سکتا ہے، حکمت عملی مختلف ہو سکتی ہے، کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، کبھی جنگ کرنی پڑتی ہے. اور کیا رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا، کبھی تلوار نکالتے ہیں، کبھی صلح کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کی یا نہیں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ذن محترم، ہمیں کبھی بھی ہمیں عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہیے. میں زیادہ آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دیتا، اس میں بہت ساری باتیں کرنا مقصود تھی، لیکن ظاہر ہے کافی لمبی محفل ہو گئی ہے. تو ذن محترم، ہمیں تعقل کرنا چاہیے، خصوصاً اجتماعی اور سیاسی معاملات. ذن محترم تدبر مانگتے ہیں، دقت مانگتے ہیں، تفکر مانگتے ہیں، جذبات سے کبھی، میں جوان جو یہاں بیٹھے ہیں، کبھی ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں شعور سے کام لینا چاہیے، عقلانیت سے کام لینا چاہیے. تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، فقط ایک پہلو مد نظر نہ ہو، سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آئمہ میں سے فقط امام حسین کی جو قیام ہے، فقط اس کو مد نظر نہ رکھیں. مولا علی نے جو تلوار نکالی، فقط تلوار نکالنے کو مد نظر نہ رکھیں. ہر ہر امام کی سیرت کو اسٹڈی کیجئے، تاکہ آپ کو اجتماعی، سیاسی اور انفرادی زندگی میں آپ کو حکمت عملی سمجھ میں آ سکے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی. جب سیاسی موضوعات پر بات ہو گئی تو کل الیکشن، ٹھیک ہے، الیکشن بھی کیا ہے؟ ہماری ایک اخلاقی، شرعی اور قومی ذمہ داری ہے. مراجع کرام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ہمیں شیعان پاکستان کو الیکشن میں ووٹ ڈالنا چاہیے، جس کو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں، جس کو بھی صالح سمجھتے ہیں، جس کو بھی کم برا سمجھتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اچھے اور برے میں سے ظاہر اچھے کا انتخاب کریں گے، آپ تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں ہوتا، برے ہوتے ہیں، ان بروں میں سے کم برے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا ہماری زندگی؟ صحیح ہے. ایک راستے میں کہا جائے کہ آپ کی جان لی جائے گی، یعنی وہاں سے آپ گزرو گے تو آپ کی جان لے لی جائے گی. دوسرا راستہ ہے جہاں سے آپ کو فرض کر لیجیے مال لوٹا جائے گا، اور آپ مجبور ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کریں، تو آپ کون سے راستے کا انتخاب کریں گے؟ ظاہر جہاں جان جا رہی ہے وہاں اس کا تو انتخاب نہیں کریں گے. جہاں جان بچ رہی ہے، مال لٹ رہا ہے، لٹنے دو، دونوں برائیاں ہیں، لیکن جو کم برائی ہے آپ نے کیا کیا؟ اس کا انتخاب کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ دو برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے، ایک چھوٹی برائی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی برائی کا انتخاب. آئمہ نے یہی کیا، آئمہ نے بھی یہی کیا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کیا. کیا یا نہیں کیا؟ فقط کہا نہیں ہے، کیا بھی ہے. اگر مولا تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ 25 سال سکوت کیا ہے، برداشت کیا ہے، دوسروں کی حکومتوں کو برداشت کیا، حالانکہ خود حق پر تھے. مولا علی کے بازو میں، نہ مولا کے بازو کی طاقت میں کوئی کمی آئی تھی، نہ شمشیر ذوالفقار کند ہوئی تھی. ذوالفقار بھی وہی تھی، بازو علی بھی وہی تھا، لیکن حکمت عملی یہ تھی، کم برائی کا انتخاب کیا، سکوت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اگر تلوار نکال لیتے تو دشمن حملہ کر دیتا، وہ جو ریاست اسلامی تھی وہ نابود ہو جاتی. جو تازہ تازہ مسلمان ابھی کلمہ گو ہوئے تھے وہ سب پلٹ جاتے. لہذا مولا نے تلوار نیام میں رکھی، ظلم برداشت کیا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ جناب سیدہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا کچھ ظلم ہوا، میں آج اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہے. تو کم برائی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تو ذن محترم، ہمیں جو علماء کرام، مراجع کرام نے فتویٰ دیا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے پاکستان کی سرنوشت میں، اجتماعی اور سیاسی سرنوشت میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، سیاسی زندگی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. جس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ تشیع کے لحاظ سے مناسب ہے، دین کے لحاظ سے مناسب ہے، مملکت کے لحاظ سے مناسب ہے، ہم ان اچھے اور بروں میں سے اچھے کا انتخاب کریں، اور اگر اچھا نہ ملے تو دو برے میں سے کم برائی کا انتخاب کریں. چونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ نہیں ووٹ ڈالیں گے، دوسرے لوگ ووٹ ڈال کے کسی کو حکمران بنا دیں گے، تو بہتر نہیں ہے؟ اگر ہم 10% بھی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، 5% بھی ہم شیعہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے، قومی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی، کہ ہم اب اس انتخابات پر اثر انداز ہو کر اچھے لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، کم از کم اگر دیندار نہ ہو تو ملک سے تو مخلص ہو، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ہم ان کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. بار الہٰ تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کا, ہم سب کو امام رضا کی معرفت نصیب فرما, ان کی شفاعت نصیب فرما, بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ کی شفاعت نصیب فرما, بار الہٰ شیعان امام رضا جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, شہداء ملت جعفریہ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, بار الہٰ دانشگاہ امام رضا جو اس وقت بہترین خدمات کو انجام دے رہی ہے اور یہ بہترین پروگرام انہوں نے آج اپنے یوم تاسیس پر کیا ہے, بار الہٰ ان کے مسئولین کی توفیقات میں اضافہ فرما, بار الہٰ ان کے اساتیدِ کرام شاگردان کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما, بار الہٰ حضرین محفل کی جملہ حاجات کو برابر فرما, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے صحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات و سلام.